بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ قسم ہے فجر کی اور دس راتوں کی اور جفت و طاق کی اور رات کی جب وہ جانے لگے، بے شک ان چیزوں میں قسم ہے صاحب عقل کے لیے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا ہے، ستون والے ارم والے جس کا مثل دوسرے شہروں میں نہیں پیدا ہوا ہے، اور سمود کے ساتھ جو وادی میں پتھر تراش کر مکان بناتے تھے، اور میخوں والے فرعون کے ساتھ جن لوگوں نے شہروں میں سرکشی پھیلائی اور خوب فساد کیا، تو پھر خدا نے ان پر عذاب کے کوڑے برسا دیے۔ بے شک تمہارا پروردگار ظالموں کی تاک میں ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی پہلی مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ابھی آپ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ سورہ فجر کی 1-14 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب کریم منصوری۔ فرزند رسول حضرت امام حسن علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، لوگوں کی ہلاکت 3 چیزوں میں ہے، تکبر، لالچ اور حسد۔ تکبر کے ذریعے دین تباہ ہو جاتا ہے اور ابلیس اسی کے سبب ملعون قرار پایا۔ لالچ انسان کی جانی دشمن ہے اور اسی کی وجہ سے جناب آدم کو جنت سے نکالا گیا۔ حسد برائی کی بنیاد ہے اور یہی وہ سبب تھا جس کی وجہ سے قابیل نے حابیل کو قتل کیا۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، ہماری یہ نشریات میڈیم وے میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ انٹرنیٹ پہ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ سامعین، ہماری نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرما لیں۔ ابھی کچھ ہی دیر میں آپ عالمی خبریں سماعت فرمائیں گے۔ خبروں کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی۔ اس کے بعد آپ پروگرام صبح امید سماعت فرمائیں گے اور پھر پروگرام یادوں کے جھروکے پیش کیا جائے گا، اور آخر میں آج کی مخصوص دعا اس کا ترجمہ پیش کیا جائے گا۔ سامعین، دوستی 5 موتیوں کی ایک خوبصورت مالا ہے: محبت، قربانی، وفاداری، اعتماد اور اتحاد۔ اگر ان میں سے کوئی ایک بھی موتی ٹوٹ جائے تو ساری مالا بکھر جائے گی۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، بندے مومن اپنے دشمن پر ظلم و ستم نہیں کرتا، امانت میں خیانت نہیں کرتا، حسد نہیں کرتا اور کسی کو تانا بھی نہیں دیتا۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ تو سامعین، لیجیے اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے عالمی خبریں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران سے عالمی خبر نامے کے ساتھ میں ہاشم علی۔ پہلے خاص خاص خبروں کی سرخیاں۔ شنگھائی تعاون تنظیم کو ایران پر امریکہ اور اسرائیل کی جارحیت پر ذمہ دارانہ طرز عمل اختیار کرنا چاہیے، ایرانی وزیر خارجہ سید عباس عراقچی۔ ایران پر اسرائیل اور امریکہ کے حملے ناقابل قبول ہیں، پاکستانی وزیر خارجہ۔ امریکی فوجی اڈے پر ایران کے میزائل حملے کی تازہ فوٹیج اور رپورٹیں، ایرانی میزائلوں کے مقابلے میں پیٹریاٹ ایئر ڈیفینس سسٹم کی ناکامی کا اعتراف۔ غزہ پر غاصب صہیونی حکومت کے وحشیانہ حملے جاری، تازہ حملوں میں ایک رکن پارلیمان سمیت متعدد فلسطینی شہید اور زخمی۔ اور صہیونی فوج غزہ کے دلدل میں پھنس چکی ہے اور اس کے فوجی کمانڈر خوف کی بنا پر صہیونی حکام کو حقائق بتانے سے کترا رہے ہیں، اسرائیل کے ایک اخبار کا اعتراف۔ اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے شنگھائی تعاون تنظیم کی وزارتی کونسل کے اجلاس سے خطاب میں ایران کے خلاف امریکہ اور صہیونی حکومت کی جارحیت اور اس کے نتائج کا ذکر کرتے ہوئے تنظیم کے رکن ملکوں سے مطالبہ کیا ہے کہ اس جارحیت کے حوالے سے ذمہ دارانہ طرز عمل اور روش اختیار کریں۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے اجلاس سے خطاب میں ایران کی پرامن ایٹمی تنصیبات پر امریکہ اور اسرائیل کے حملوں کو این پی ٹی، جوہری توانائی کی بین الاقوامی ایجنسی آئی اے ای اے کی متعدد قراردادوں اور سلامتی کونسل کی قرارداد نمبر 487 کی کھلی خلاف ورزی قرار دیا، جس میں صراحت کے ساتھ ادارے کے سیف گارڈ سسٹم کے تحت کام کرنے والے ایٹمی مراکز پر حملے کی ممانعت کی گئی ہے. انہوں نے کہا کہ کسی بھی قانون اور قاعدے کے تحت آئی اے ای اے کے سیف گارڈ کے تحت کام کرنے والی پرامن ایٹمی تنصیبات پر سیاسی محرکات کے تحت صرف گمان پر حملے کی اجازت نہیں دی گئی ہے. ایران کے وزیر خارجہ نے کہا کہ ایران کے خلاف اسرائیل کی بلا اشتعال جارحیت اقوام متحدہ کے منشور کی دفعہ 2(4) کی صریحی خلاف ورزی ہے. وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے کہا کہ آج ہم ایک ایسے خطرے سے دوچار ہیں جس میں اقوام کے ارادے کو شکست دینے، ملی خود مختاری کو کمزور کرنے اور دوسرے ملکوں کے قدرتی ذخائر پر سامراجی تسلط کے لیے ریاستی دہشت گردی، انتہا پسندی، اقتصادی پابندیوں اور سائبر دہشت گردی سے ایک ساتھ کام لیا جا رہا ہے. انہوں نے کہا کہ اس خطرناک مہم کے مقابلے میں شنگھائی تعاون تنظیم کو ٹھوس اور شفاف موقف اختیار کرنا چاہیے. اس دو روزہ اجلاس کا اصل مقصد خطے کی تازہ ترین سیاسی، سیکورٹی اور اقتصادی صورتحال کا جائزہ لینا ہے. پاکستان کے وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے شنگھائی تعاون تنظیم کے وزارتی اجلاس میں شرکت کے دوران گزشتہ ماہ ایران پر اسرائیل اور امریکہ کے حملوں کو ناقابل قبول قرار دیا ہے. ایس سی او وزرائے خارجہ کونسل اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے اسحاق ڈار نے ایران پر اسرائیل کی جانب سے غیر منصفانہ اور غیر قانونی جارحیت اور اس کی جوہری تنصیبات پر امریکی حملوں کی شدید مذمت کی. انہوں نے کہا کہ ایس سی او کے رکن ممالک کے خلاف اس طرح کی غیر قانونی کارروائیاں ناقابل قبول ہیں. پاکستان کے وزیر خارجہ نے کہا کہ ہم جارحیت کو پالیسی کے ہتھیار کے طور پر استعمال کرنے کے بڑھتے ہوئے رجحان کے تئیں گہری تشویش رکھتے ہیں. انہوں نے دیری نہ تنازعات کے پرامن حل، مذاکرات، سفارتکاری اور بین الاقوامی قانون، انصاف اور غیر جانبداری کے اصولوں کے مطابق حل پر تاکید کی. شنگھائی تعاون تنظیم ایک 10 رکنی یوریشیائی سیکورٹی اور سیاسی تنظیم ہے جس کے ارکان میں چین، روس، ایران، پاکستان اور ہندوستان شامل ہیں. اس گروپ کے وزرائے خارجہ کا اجلاس ہر سال ہونے والے سربراہی اجلاس سے پہلے ہوتا ہے جو اس سال موسم خزاں میں چین کے ہی شہر تیانجن میں ہوگا. اسلامی جمہوریہ ایران اور پاکستان کے وزرائے خارجہ نے چین کے شہر تیانجن میں باہمی ملاقات کے دوران مختلف مسائل پر تبادلہ خیال کیا ہے. اسلام آباد سے ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق پاکستانی وزارت خارجہ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ ایرانی وزیر خارجہ سید عباس عراقچی اور پاکستانی وزیر خارجہ محمد اسحاق ڈار کے درمیان یہ ملاقات چین کے شہر تیانجن میں ہونے والے شنگھائی تعاون تنظیم کے وزرائے خارجہ کے اجلاس کی سائیڈ لائن پر ہوئی ہے. اس ملاقات میں فریقین نے مختلف شعبوں میں باہمی تعاون کا جائزہ لینے کے علاوہ ایران کے خلاف صہیونی حکومت کی حالیہ جارحیت پر بھی تبادلہ خیال کیا. یہ خبریں ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے پیش کی جا رہی ہیں. امریکہ کا پیٹریاٹ ایئر ڈیفینس سسٹم ایرانی میزائلوں کے مقابلے میں ناکام رہا ہے. امریکی میڈیا اور حکام کے دعووں کے برخلاف بعض فوٹیج اور رپورٹیں بتاتی ہیں کہ امریکہ کا پیٹریاٹ سسٹم ایرانی میزائلوں سے العدید امریکی فوجی اڈے کو محفوظ رکھنے میں ناکام رہا ہے. قطر میں واقع امریکہ کے العدید بیس پر، جو مشرق وسطی میں امریکہ کا سب سے بڑا اور اہم ترین فوجی اڈا ہے، ایران کے میزائل حملے کے سلسلے میں وسیع رد عمل سامنے آیا ہے. اگرچہ امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے شروع میں اس اڈے کو نقصان پہنچنے کی خبروں کی تردید کی تھی، لیکن اس حملے سے متعلق تازہ جاری ہونے والی تصاویر ایران کے کم سے کم ایک میزائل حملے کی کامیابی کی عکاسی کرتی ہیں. اس کے علاوہ امریکی وزارت جنگ پینٹاگون نے بھی اعتراف کیا ہے کہ 23 جون کے حملے میں ایران کا ایک بیلسٹک میزائل قطر میں امریکہ کے العدید ایئر بیس کو نشانہ بنانے میں کامیاب رہا ہے. اس سے پہلے امریکی حکام نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ MIM-104 پیٹریاٹ ایئر ڈیفینس سسٹم اور قطر کی ایئر فورس نے ایران کے میزائل حملے کو ناکام بنا دیا تھا. امریکی حکام نے مبینہ طور پر ایرانی میزائلوں سے الودید ایئر بیس کو محفوظ رکھنے پر امریکہ کے پیٹریاٹ ایئر ڈیفینس سسٹم کی کافی تعریف کی تھی۔ فلسطینی ذرائع نے غزہ کے خلاف جاری صہیونی جارحیت میں فلسطین کی قانون ساز اسمبلی کے ایک رکن کی شہادت کی خبر دی ہے۔ موصول رپورٹ کے مطابق فلسطین کی قانون ساز اسمبلی کے ایک رکن فرج الغول منگل کو غزہ میں صہیونی جارحیت میں شہید ہو گئے۔ صہیونی فوج نے بھی غزہ کے مختلف علاقوں پر منگل کے روز حملے کیے، جن میں فلسطین کے طبی ذرائع کے مطابق 5 فلسطینی شہید اور زخمی، جبکہ اشاتی کیمپ پر جارحیت کے نتیجے میں کئی فلسطینی لاپتہ ہو گئے ہیں۔ فلسطینی ذرائع کے اعلان کے مطابق فلسطین کے معروف قاری قرآن علا اعظام بھی غزہ میں اپنے گھر پر صہیونی بمباری میں اپنے اہل خانہ کے ساتھ شہید ہو گئے۔ غزہ کے مرکز النصیرات کیمپ پر بھی صہیونی فوج نے حملہ کیا۔ غزہ کے مشرقی علاقوں پر بھی صہیونی فوج مسلسل بمباری کر رہی ہے۔ غزہ میں حمزہ مسجد کے اطرافی علاقوں پر بمباری کے نتیجے میں متعدد فلسطینی شہید اور زخمی ہوئے ہیں۔ اسرائیل کے ایک اخبار نے لکھا ہے کہ صہیونی فوج غزہ کے دلدل میں پھنس چکی ہے اور اس کے فوجی کمانڈر خوف کی بنا پر صہیونی حکام کو حقائق بتانے سے کترا رہے ہیں۔ صہیونی اخبار معارب نے فلسطین کی تحریک استقامت کے ہاتھوں پیر کے روز ہونے والی 3 صہیونی فوجیوں کی ہلاکت پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے لکھا ہے کہ دنیا کا مضبوط ترین ٹینک پیر کو غزہ کے شمال میں جبالیہ کے علاقے میں نشانہ بنا اور اسے شدید نقصان پہنچا۔ اخبار نے لکھا ہے کہ اس ٹینک کو اس حد تک نقصان پہنچا ہے کہ صہیونی فوج یہ بھی پتہ لگانے میں کامیاب نہیں ہو پا رہی ہے کہ یہ ٹینک کس قسم کے ہتھیار کا نشانہ بنا، آیا وہ ہتھیار میزائل تھا یا کوئی بم تھا۔ اس سلسلے میں صہیونی حکومت کے چینل 12 نے بھی ایک رپورٹ میں غزہ کے عوام کے خلاف جاری جنگ میں صہیونی فوجیوں کی ہمت شکنی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسرائیلی فوجی جنگ میں اتنے ٹوٹ چکے ہیں کہ ان کی نفسیات تک قابو میں نہیں رہی ہیں اور وہ نفسیاتی مریض ہوتے جا رہے ہیں۔ خبری ذرائع نے یمن کی سرزمین سے ایلات بندرگاہ پر ڈرون حملے کی خبر دی ہے۔ یمن کی سرزمین سے ایلات بندرگاہ پر ڈرون حملہ ہوا ہے، جس کے مقابلے کے لیے صہیونی حکومت کا ایئر ڈیفینس سسٹم فعال ہو گیا۔ صہیونی ذرائع ابلاغ نے کہا ہے کہ ایئر ڈیفینس سسٹم نے ایک مشکوک چیز دیکھی ہے، لیکن خطرے کے سائرن نہیں بجائے گئے۔ اس سے پہلے یمن کی مسلح افواج کے ترجمان یحییٰ سری نے ایک بیان میں کہا تھا کہ یمن کے میزائل اور ڈرون یونٹوں نے ایک منفرد اور مشترکہ آپریشن کرتے ہوئے بن گورین ایئرپورٹ پر 11 فلسطین 2 ہائپر سونک بیلسٹک میزائل اور ڈرون داغے، اور اشدود بندرگاہ نیز اسقلان میں واقع بجلی گھر پر بھی ہائپر سونک بیلسٹک میزائلوں سے حملہ کیا۔ امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے روس اور یوکرین جنگ سے متعلق اپنے موقف سے یو ٹرن لیتے ہوئے روسی صدر ولادیمیر پوتین کو یوکرین جنگ کے خاتمے سے متعلق معاہدہ کرنے کے لیے 50 دن کی مہلت دی ہے۔ ڈونالڈ ٹرمپ کی حکومت نے غیر متوقع اقدام کرتے ہوئے بہت بڑا یو ٹرن لیا ہے۔ امریکہ نیٹو کے اتحادیوں کو ہتھیاروں کی وسیع فروخت شروع کر رہا ہے، جس کا مقصد یہ ہتھیار یوکرین کو منتقل کرنا ہے۔ امریکی صدر نے نیٹو کے جنرل سیکرٹری مارک روٹے سے ملاقات میں یورپ کو ہتھیاروں کی ترسیل میں اضافے کی خبر دی، جو کہ جنگ سے متعلق ان کے سابقہ موقف سے یو ٹرن شمار ہوتا ہے۔ ڈونالڈ ٹرمپ نے واضح طور پر تصدیق کی ہے کہ پیٹریاٹ ایئر ڈیفینس کے 17 سسٹم یوکرین کی تحویل میں دیے جائیں گے۔ یونان کی پیروس بندرگاہ کے کارکنوں نے مقبوضہ فلسطین جانے والے لوہے اور اسٹیل کے سامان کو وہاں اتارے جانے سے روک دیا ہے۔ اس بندرگاہ کے دوسرے اور تیسرے ٹرمینل پر ہونے والے اجتماع کے دوران فلسطین حامی لیبر یونین کے اراکین نے، جن میں یونان کی کمیونسٹ پارٹی کے اراکین اور بائیں بازو کے گروپ بھی شامل تھے، اعلان کیا ہے کہ وہ اس بات کی ہرگز اجازت نہیں دیں گے کہ اس بندرگاہ کو صہیونی حکومت کے ہاتھوں فلسطینیوں کے قتل عام کی حمایت کے اڈے میں تبدیل کر دیا جائے۔ یونانی بندرگاہوں کی لیبر یونین کے سربراہ مارکوس بیکریس نے کہا ہے کہ ہم اس بات کی اجازت نہیں دیں گے کہ اس بندرگاہ کو امریکہ، نیٹو یا یورپی یونین کے لیے ایک اڈے میں تبدیل کر دیا جائے۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔
اب پانے والا اسی سے ہے اسلام کا بول بالا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا اسی سے ہے اسلام کا بول بالا، وہ سر چشمے فتح مبین ہے، وہی مشعل راہ عزم و یقین ہے، اسی سے ہمارے دلوں میں اجالا، اسی سے ہے اسلام کا بول بالا، وہ نبیوں رحمت لقب پانے والا اسی سے ہے اسلام کا بول بالا، اسی کے یہ ہم پر ہے احسان سارے، قدم منزلیں چومتی ہے ہمارے، اسی نے اندھیروں سے ہم کو نکالا، اسی سے ہے اسلام کا بول بالا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا اسی سے ہے اسلام کا بول بالا، سہارا دیا اس کے نقش قدم نے، اسی کی توجہ اسی کے کرم نے، زمانے کے گرتے ہوئوں کو سنبھالا، اسی سے ہے اسلام کا بول بالا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا اسی سے ہے اسلام کا بول بالا، اسی کی محبت ہے ایمان کامل، اسی سے ملا ہم کو عرفان منزل، اسی نے ہمیں جادائے حق پہ ڈالا، اسی سے ہے اسلام کا بول بالا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا اسی سے ہے اسلام۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور لیجیے اب سماعت فرمائیے پروگرام صبح امید۔
صبح امید،
عزیز سامعین، محمد و آل محمد پر درود و سلام، آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، فرزند رسول حضرت امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں، وہ قوم ہرگز فلاح اور رستگاری نہ پائے گی جو مخلوق کی خوشنودی کی خاطر اللہ کو ناراض کرتی ہے۔ لیجئے سماعت فرمائیے صبح امید۔
نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، کیا حسین ہے، نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے۔ خدا کے دی کا نا خدا، خدا کے دی کا نا خدا، ہر ابتدا کی ابتدا، کرم کی انتہا حسین ہے۔ نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، کیا حسین ہے، نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے۔ کرے جو کوئی ہم سری، کسی کی کیا مجال ہے، جہاں میں ہر لحاظ سے حسین بے مثال ہے۔ یہ ہو چکا ہے فیصلہ، یہ ہو چکا ہے فیصلہ، نہ کوئی دوسرا خدا، نہ کوئی دوسرا حسین ہے، نہ کوئی دوسرا حسین ہے، کیا حسین ہے، نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے۔ اسیر شام پر نگاہ، حسین ہے حیات گر، حسین ہے حیات گر، حسین عظمتوں کا گھر، عظیم رہنما حسین ہے۔ نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، کیا حسین ہے، نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے۔
سامعین، اخلاص مکتب عاشورہ کا ایک آشکار جلوہ اور گراں قیمت گوہر ہے۔ تحریک عاشورہ کی بقا کا ایک اہم ترین راز گوہر اخلاص ہے، اور خداوند عالم نے وعدہ کیا ہے کہ مخلصین کے عمل کو ضائع نہیں کرے گا اور انہیں دنیا اور آخرت میں اجر کامل عطا کرے گا۔ آلِ رسول پاک کا اب گھر ہے کربلا، کتنا بلند تیرا مقدر ہے کربلا۔ حل ہو چکا ہے جنت و دوزخ کا مسئلہ، سچ جانیے کہ دامن محشر ہے کربلا۔ باطل تو خوف کھاتا ہے اب صرف نام سے، اس دور میں بھی دین کا لشکر ہے کربلا۔ پیاسوں کے پاس بہتا ہوا خود ہی آئے گا، دریا ہے گر فرات سمندر ہے کربلا۔ پھیلا رہا ہے نور زمانے میں آج تک، شمع وفا سے اب بھی منور ہے کربلا۔ پیوند خاک ہو کے 72 بتا گئے، بنت رسول پاک کی چادر ہے کربلا۔ سامعین، تاریخ بشری اور تاریخ اسلام میں جنگ اور جہاد کے بہت سے واقعات پائے جاتے ہیں، لیکن ان میں سے بعض واقعات تاریخ کے صفحات میں جاویدانی زندگی اختیار کر لیتے ہیں اور دنیا کی کوئی طاقت انہیں مٹا نہیں سکتی۔ یہ وہ واقعات ہیں جو اخلاص اور للہیت کے سمندر میں غوطہ ور ہوں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں قرآن کریم صبغۃ اللہ یعنی رنگ خدائی سے یاد کرتا ہے۔ واقعہ عاشورہ اس لازوال رنگ الہی میں رنگین ہے۔ فرزند رسول حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنے ان خطبات میں جو آپ نے مدینے سے نکلنے سے پہلے دیا تھا، اس میں ہر طرح کی دنیا طلبی اور حکومت خواہی کو محکوم کیا اور اپنے سفر کے خالص ارادے کو، کہ جو وہی دین اور سماج کی اصلاح ہے، بیان کیا۔ خدایا، تو جانتا ہے کہ جو کچھ میں انجام دے رہا ہوں ہرگز دنیاوی حکومت اور دنیاوی مال و منال کے لیے نہیں ہے، بلکہ میں چاہتا ہوں کہ دین اسلام کی تعلیمات سے باخبر کروں اور خداوند عالم کی نشانیوں کو دکھلاؤں اور سماج کی اصلاح کروں تاکہ مظلوم امن و امان سے رہیں اور تیرا حکم اور تیری سنت اجرا ہو۔ یہی الہی تصمیم تھی کہ جس کی وجہ سے کوئی چیز امام علیہ السلام اور آپ کے اصحاب کو اس مقصد سے روک نہ سکی۔ اس خالصانہ نہضت اور تحریک میں جو ناخالص افراد تھے، دھیرے دھیرے راہ کربلا میں امام علیہ السلام سے جدا ہو گئے، یہاں تک کہ عاشورہ میں وہی افراد باقی تھے جو مجسمہ اخلاق تھے۔ خلوص ایسی چیز ہے جسے صرف خدا ہی پرکھ سکتا ہے، اور خدا کا خالص بندہ صرف خدا کے بارے میں سوچتا ہے اور اپنی جان کو اس کی راہ میں نچھاور کرنے کو آسان اور معمولی بات سمجھتا ہے۔ درس عاشورہ یہ ہے کہ ہم اپنے ہر کام میں مقصد اور ہدف کو خالص کریں اور یہ جان لیں کہ خدا کی بارگاہ میں وہی عمل جاویدانہ ہے جو رنگ خدائی رکھتا ہو، اور تاریخ بشریت میں کربلا کی بقا کا یہی راز ہے۔ اس طریقے سے کہ زمانے کے گزرنے کے ساتھ ساتھ اس میں نہ صرف کوئی کمی واقع نہیں ہو پا رہی ہے، بلکہ دن بدن اس نہضت اور تحریک کے دامن وسعت میں اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے۔ انسان کی نجات اور عاقبت کے بخیر ہونے کا ایک سبب ادب ہے۔ روایات میں آیا ہے کہ سب سے بہترین چیز جسے اولاد کو اپنے والدین سے ارث میں لینا چاہیے، ادب ہے۔ تحریک عاشورہ میں ادب کے بے نظیر نمونے پائے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر جب حر ابن یزید رہائی کے لشکر کو حکم ملا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام پر راستہ بند کر دیا جائے، امام علیہ السلام نے حر کی طرف رخ کیا اور فرمایا، یعنی تمہاری ماں تمہارے غم میں بیٹھے، تم اس سے کیا چاہتا ہے؟ حر نے جواب میں کہا، اگر آپ کی ماں دختر پیغمبر کے علاوہ کوئی اور ہوتی تو میں بھی ایسا ہی جواب دیتا، لیکن کیا کروں کہ آپ کی ماں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہیں۔ یہ ادب و احترام کہ جو جناب حر ابن یزید رہائی نے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے مقابلے میں کیا، ان کی نجات کا ایک سبب بن گیا۔ اسی طریقے سے حضرت امام حسین علیہ السلام کے سلسلے میں حضرت ابو الفضل العباس علیہ السلام کا بے مثال ادب و احترام اپنی مثال آپ ہے۔ روزے عاشورہ تک کہیں بھی نہیں ملتا کہ حضرت عباس علمبردار علیہ السلام نے حضرت امام حسین علیہ السلام کو بھائی کہہ کے آواز دی ہو۔ ہمیشہ امام کو مولا کہہ کے مخاطب کرتے تھے، صرف اس وقت امام کو بھائی کہہ کر بلایا جب اپنے دونوں ہاتھوں کو راہ خدا میں پیش کر چکے تھے۔ آنکھ میں تیر پیوستہ اور سر گرد کی وجہ سے شگافتہ ہو چکا تھا، زین فرس سے زمین پر آ رہے تھے۔ فرمایا، یا اخاک ادرک اخاک، اے بھیا اپنے بھائی کی خبر لیجئے۔ تاریخ شہدا میں حضرت عباس علیہ السلام کے مقام کو جو ایک سبب بلند کرتا ہے، یہی بے مثال ادب و احترام ہے جس کا آپ نے اپنے زمانے کے امام کے سامنے پیش کیا۔ عورت کی کرامت اور بزرگی اس کی عفت اور پاک دامنی میں پوشیدہ ہے، اور حجاب عورت کی عفت اور پاک دامنی کو محفوظ رکھنے اور سماج کو اخلاقی برائیوں سے بچانے کا بھی بہترین ذریعہ ہے۔ فرزند رسول حضرت امام حسین علیہ السلام، حضرت زینب سلام اللہ علیہا اور آپ کے طیب و طاہر خاندان نے کربلا کی تحریک میں اپنے عمل اور اپنی زبان سے حجاب کی رعایت پر بے انتہا تاکید فرمائی ہے۔ شب عاشور امام علیہ السلام نے اپنے اہل بیت کے ساتھ گفتگو میں انہیں حجاب اور عفت کی وصیت کی تھی۔ روز عاشورہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے جب بچیوں کے رونے کی بلند آواز سنی تو حضرت عباس اور حضرت علی اکبر علیہ السلام کو بھیجا تاکہ انہیں صبر و تحمل کی تاکید کریں۔ من جملہ جب امام حسین علیہ السلام جناب علی اکبر السلام کے سرانے پہنچے تو حضرت زینب سلام اللہ علیہا کو یہ خیال ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ امام اس مصیبت کو تحمل نہ کر پائیں اور اپنی جان دے دیں، لہذا خیمے سے نکل کر بھائی کو سہارا دینے پہنچ گئیں۔ فرزند رسول حضرت امام سجاد علیہ السلام کربلا کے اسیروں کے قافلے میں مقدرات عصمت و طہارت کی عفت و حجاب کے محافظ تھے۔ آپ نے کوفے میں ابن زیاد کو مخاطب کر کے فرمایا، اگر تمہارے اندر کچھ خوف خدا باقی رہ گیا ہے تو کسی نیک پاک دامن مسلمان کو ان خواتین کے ساتھ مدینہ روانہ کرو۔ اسی طریقے سے جب عمر سعد کا اس کاروان کے پاس سے گزر ہوتا تھا تو اہل حرم فریاد بلند کرتے تھے اور اپنی لٹی ہوئی چادریں اس سے طلب کرتے تھے تاکہ ان کے ذریعے اپنے حجاب کی حفاظت کر سکیں۔ یہ تاریخ عاشورہ میں عفت اور پاک دامنی کے چند نمونے تھے، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جب ہم اپنے سماج کی طرف نگاہ کرتے ہیں تو جو حجاب اور پردہ ہمیں اپنی خواتین میں نظر آتا ہے وہ کربلا کی خواتین سے کوسوں دور ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو درس ہمیں کربلا کی انسانیت ساتھ تاریخ سے لینا چاہیے اور ان کے ذریعے اپنی زندگی کو سعادت مند بنانا چاہیے نہیں لے پا رہے ہیں۔ فرزند رسول حضرت امام حسین علیہ السلام کے قیام کا مقصد صحیح زندگی کی روش دکھلانا ہے، اور اگر یہ روش اور طریقہ میدان عمل میں نظر نہ آئے تو کل قیامت کے دن حضرت امام حسین علیہ السلام کو کیا جواب دیں گے؟ سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام صبح امید اپنے اختتام کو پہنچا۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور اب سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے۔ اس کے بعد آج کے دن کی مخصوص دعا، اس کا ترجمہ پیش کیا جائے گا، اور اسی دعا کے ساتھ ریڈیو تہران کی آج کی پہلی مجلس بھی ختم ہو جائے گی۔ تو ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
یادوں کے جھروکے۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ اپنے میزبان ہاشم علی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کے پروگرام میں ہم ماضی میں 25 تیر، 20 محرم الحرام اور 16 جولائی کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر ایک نظر ڈال رہے ہیں۔ پچیس تیر سن 1373 ہجری شمسی کو ایرانی شاعر، فقیہ، منجم اور فلسفی آیت اللہ شوستری جزائری نے ایران کے جنوبی شہر شوستر میں وفات پائی۔ انہوں نے علوم قرآنی، ریاضی اور نجوم اپنے والد سے حاصل کیے اور جید علماء کے سائے میں اپنی تعلیم مکمل کی۔ آیت اللہ شوستری نے آیت اللہ حائری یزدی اور حوزہ علمیہ قم کے دیگر ممتاز علماء سے حکمت اور فلسفے کی تعلیم حاصل کی۔ وہ دینی علوم کے بارے میں برسوں کی تعلیم و تحقیق کے بعد اجتہاد کے درجے پر فائز ہوئے۔ آیت اللہ شوستری نے اپنی تمام زندگی شاگردوں کی تربیت میں گزاری۔ انہوں نے اصول فقہ اور نجوم سے متعلق بہت سی کتابیں لکھی ہیں۔ بیس 20 محرم الحرام سن 1268 ہجری قمری کو ایران کے مدبر وزیر اعظم مرزا تقی خان امیر کبیر کو وزارت سے معزول کر دیا گیا۔ وہ قاجاری دور کے عظیم ترین سیاستداں اور ناصر الدین شاہ قاجار کے وزیر اعظم تھے۔ وہ حریت پسند، صاحب ایمان اور علم و دانش کے حامی تھے۔ انہیں ایران میں ادب و ثقافت اور تعلیم و تربیت کے شعبے میں ترقی یافتہ افکار اور اصلاحات کا بانی شمار کیا جاتا ہے۔ انہوں نے اپنی وزارت کے مختصر سے عرصے میں بہت سی اہم خدمات اور اصلاحات انجام دیں۔ امیر کبیر نے امور مملکت میں بیرونی طاقتوں کی مداخلت اور اونچے طبقے کی لوٹ مار کو روکنے کی کافی کوشش کی۔ دارالفنون کالج کا قیام، مفید اور کارآمد کتابوں کے ترجمے اور اشاعت اور علمی و ثقافتی معلومات پر مشتمل اخبارات کی اشاعت ان کی اہم اصلاحات میں شامل ہیں۔ امیر کبیر کی حریت پسندی اور ایران کی سربلندی کے لیے ان کی کوششوں کے باعث بیرونی طاقتیں اور ان کے زرخرید ملکی کارندے اس عظیم دانشور اور مسلح وزیراعظم کے دشمن ہو گئے۔ آخرکار ان کے دباؤ میں آ کر قاجاری بادشاہ نے پہلے امیر کبیر کو وزارت عظمیٰ سے معزول کیا، بعد میں کاشان ڈلا وطن کر کے قتل کروا دیا۔ قمری کیلنڈر کے لحاظ سے 16 جولائی سن 622 عیسوی کو اسلام میں ہجری قمری کیلنڈر کا آغاز ہوا۔ اسلامی کیلنڈر کی ابتدا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت سے ہوتی ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے 8 ربیع الاول سن 1 ہجری قمری کو قبا پہنچے تھے، لیکن کیلنڈر کا آغاز اسی سال کے پہلے عربی مہینے محرم الحرام سے کیا گیا۔ واضح رہے کہ قدیم عرب دور میں دونوں قسم کے شمسی اور قمری کیلنڈر رائج تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے زمانے میں حج قمری سال کے آخری مہینے میں ہوتا تھا، اور مہینے بھی وہی تھے جو آج بھی ہجری قمری کیلنڈر میں رائج ہیں۔ تاہم بعد میں عرب حج کے ایام سے اقتصادی اور معاشرتی فائدے اٹھانے لگے، اور چونکہ قمری کیلنڈر کی وجہ سے حج کا وقت کبھی گرمی، کبھی سردی اور کبھی فصل کی تیاری کے دوران اور کبھی کاشت کے موسم میں آتا ہے، اور بعض مواقع پر جانوروں کے بچے خرید و فروخت کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے، اس لیے انہوں نے یہودیوں سے قبیصہ کا طریقہ سیکھا اور 2-3 سال کے بعد سال میں 1 مہینے کا اضافہ کرنے لگے، تاکہ حج ہمیشہ ایک خاص وقت میں کیا جا سکے، جس سے ان کو معاشی اور معاشرتی فوائد حاصل ہوتے تھے۔ تاہم عربوں نے ہر کام کے لیے یہ طریقہ نہیں اپنایا، بلکہ وہ قمری مہینوں کو بھی یاد رکھتے اور بغیر قبیصہ کے بھی ماہ و سال شمار کرتے تھے۔ اس طریقے کو نسی کہتے تھے۔ سن 10 ہجری قمری میں حج 9 ذی الحجہ کو ہوا، چنانچہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج کے موقع پر خدا کے حکم سے یہ اعلان فرمایا کہ اب زمانہ پھر صحیح وقت پر آ گیا ہے، آئندہ سے نہ قبیصہ ہوگا اور نہ نسی۔ چنانچہ اس کے بعد سے ایک ہی قسم کا قمری سال شمار ہونے لگا، اور اسلامی سال کی ابتدا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت سے کی گئی۔ سولہ جولائی سن 1890 عیسوی کو ڈاکٹر جیمز پارکنسن نے پارکنسن بیماری کے اسباب و علل کو دریافت کیا، اسی لیے اس بیماری کا نام پارکنسن رکھا گیا۔ اس بیماری کی اہم علامات میں ہاتھ، زبان، سر اور چہرے کی شدید اور مستقل بنیادوں پر لرزش اور چلتے وقت توازن کا فقدان شامل ہے، جس کا احساس بڑھاپے میں زیادہ ہوتا ہے۔ پارکنسن بیماری کی ایک بنیادی وجہ دماغ اور اعصابی نظام میں خلل ہے۔ ابھی تک اس بیماری کے مؤثر علاج کا کوئی طریقہ دریافت نہیں ہوا ہے۔ سولہ جولائی سن 1945 عیسوی کو امریکہ نے پہلے ایٹم بم کا تجربہ کیا۔ ایٹمی دھماکے سے امریکہ کا مقصد جاپان پر ایٹمی حملے کے لیے تیاری کرنا تھا، جو دوسری جنگ عظیم میں امریکہ اور اس کی اتحادی افواج کے خلاف لڑ رہا تھا۔ جاپان اس وقت تک یورپ میں جنگ بند ہونے کے باوجود امریکہ کی شدید بمباری کا مقابلہ کر رہا تھا۔ امریکہ نے اپنے ایٹمی تجربے کے بعد اگست 1945 میں جاپان کے ہیروشیما اور ناگاساکی شہروں پر ایٹمی حملہ کیا اور اس طرح اپنا نام ایک بڑے مجرم کی حیثیت سے تاریخ میں ثبت کروا لیا۔ سولہ جولائی سن 1951 عیسوی میں نیپال کو آزادی حاصل ہوئی۔ نیپال قدیم تہذیب و تمدن کا حامل ملک ہے اور دنیا کی سب سے اونچی پہاڑی چوٹی ایوریسٹ اسی ملک میں واقع ہے۔ 19ویں صدی کے اوائل میں نیپال میں برطانوی سامراج کی مداخلت کے سبب مقامی باشندوں اور سامراجی افواج کے درمیان جنگ ہوئی۔ سن 1816 میں جنگ کے خاتمے پر برطانیہ نے نیپال کے بڑے حصے پر قبضہ کر کے اسے اپنی کالونی میں شامل کر لیا۔ ہندوستان اور پاکستان کی آزادی کے بعد بر صغیر میں برطانوی سامراج کمزور پڑ گیا اور 1951 میں نیپال کو آزادی حاصل ہوئی۔ نیپال کا رقبہ 140,000 مربع کلومیٹر ہے اور اس کی سرحدیں ہندوستان اور چین سے ملتی ہیں۔ سولہ جولائی سن 1973 عیسوی کو ہندوستان کی تحریک آزادی کے ایک رہنما علامہ ابن حسن رضوی جارچوی نے وفات پائی۔ علامہ ابن حسن رضوی جارچوی 21 مارچ 1904 کو جارچے ضلع غازی آباد میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے رامپور، میرٹھ، علی گڑھ اور لاہور میں حصول علم کے مختلف مراحل گزارے اور سندھ، پنجاب اور دہلی میں تحریر و تقریر کی وجہ سے شہرت پائی۔ ایک عرصہ وہ راجہ صاحب محمود آباد کے اتالیق رہے۔ 1948 سے 1951 تک شیعہ ڈگری کالج لکھنؤ کے پرنسپل رہے، پھر 1 اکتوبر 1951 کو پاکستان چلے گئے۔ تحریک پاکستان کے دوران علامہ ابن حسن جارچوی مسلم لیگ کی مجلس عاملہ کے رکن رہے۔ ان کو بانی پاکستان نے کرپس مشن کے سامنے تخلیق پاکستان کا دینی پس منظر سمجھانے کے لیے پیش کیا تھا۔ علامہ جارچوی کراچی یونیورسٹی کے شعبہ شیعہ فقہ کے پہلے استاد تھے اور یہ شعبہ انہی کی مساعی سے وجود میں آیا۔ علامہ ابن حسن جارچوی کی اہم تصانیف میں فلسفہ آل محمد، علی کا طرز جہاں بانی، شہید نینوا اور بصیرت افروز مجالس قابل ذکر ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے زوال رومت الکبریٰ کے حصہ اسلام کو بھی اردو میں منتقل کیا ہے۔ سولہ جولائی سن 1990 عیسوی کو پاکستان نے پہلا سیارہ بدر اول خلا میں چھوڑا۔ بدر اول کی تیاری پر تقریباً 2.5 کروڑ روپے لاگت آئی تھی۔ یہ سیارہ بحر الکاہل میں فلپائن اور تائیوان کے درمیان مدار میں چھوڑا گیا، جو خلا میں پاکستان کا پہلا قدم تھا۔ بدر اول کا وزن 52 کلوگرام تھا۔ یہ زمین کے گرد ایک چکر 98 منٹ میں مکمل کرتا تھا۔ بدر اول کا تجربہ کامیاب رہا اور اس نے 20 اگست 1990 تک معلومات فراہم کی، لیکن بعد ازاں یہ سیارہ آسمان کی وسعتوں میں گم ہو گیا۔ سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ نے پروگرام یادوں کے جھروکے سنا، اور اب سماعت فرمائیں آج کے دن کی مخصوص دعا۔ اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی پہلی اردو مجلس کی نشریات بھی ختم ہو جائیں گی، تو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی جعل اللیل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا لک الحمد ان بعثتنی من مرغدی ولو شئت جعلته سرمدا حمدا دائما لا ينقطع ابدا ولا يحصي له الخلائق عددا اللهم لك الحمد ان خلقت فسوي وقدرت وقضي وامت واحييت وامرضت وشفي وعلى العرش استويت وعلى الملك احتوي ادعوك دعاء من ضعفت وسيلته وانقطعت حيلته واقترب اجله وتداني في الدنيا امله واشتدت الى رحمتك فاقته وعظمت لتفريطه حسرته وخلصت لوجهك توبته فصل على محمد خاتم النبيين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وارزقني شفاعة محمد صلى الله عليه وآله ولا تحرمني صحبته إنك أنت أرحم الراحمين اللهم اقض لي في الأربعاء أربعا اجعل قوتي في طاعتي ونشاطي في عبادتي ورغبتي في ثوابك وزهدي فيما يوجب لي أليم عقابك إنك لطيف لما تشاء برحمتك يا أرحم الراحمين۔
اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ حمد اس خدا کے لیے ہے جس نے رات کو پردے اور نیند کو آرام کا ذریعہ بنایا اور دن کو کام کاج کے لیے قرار دیا۔ تیرے لیے حمد ہے کہ تو نے
مجھے میری خوابگاہ سے زندہ اٹھایا، اور اگر تو چاہتا تو اس نیند کو دائمی بنا دیتا۔ تیری ایسی حمد جو ہمیشہ رہے، کبھی ختم نہ ہو، کہ جس کی تعداد کو مخلوقات شمار نہ کر سکے۔ اے معبود، تیرے ہی لیے حمد ہے کہ تو نے پیدا کیا تو درست پیدا کیا، اور قضاء و قدر بنائی، تو موت دیتا اور زندگی بخشتا ہے، بیمار کرتا اور شفا دیتا ہے، تو بچاتا اور آزماتا ہے۔ عرش پر تیری حکومت اور ملک تیرے قبضہ قدرت میں ہے۔ میں تجھے ایسے شخص کی طرح پکارتی ہوں جس کا وسیلہ کمزور ہو، چارہ کار قطع ہو گیا ہو، موت قریب آ گئی ہو اور دنیا کی آرزو میں گرفتار ہو، اور تیری رحمت کا بہت زیادہ محتاج ہو، اس کی کوتاہیوں کے باعث اس کی حسرتیں بڑھ چکی ہوں اور اس کی لغزشیں اور ٹھوکریں بہت زیادہ ہوں، اور تیرے حضور سچی توبہ کر رہی ہوں، پس تو نبیوں کے خاتم محمد مصطفیٰ پر رحمت فرما، اور ان کے پاک و پاکیزہ اہل بیت پر بھی رحمت فرما، اور مجھے محمد و آل محمد کی شفاعت اور حمایت نصیب فرما، اور مجھے ان کے قرب سے محروم نہ رکھ، کہ بے شک تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اے معبود، اس بدھ کے دن میری چار حاجتیں پوری فرما، کہ میری قوت اپنی اطاعت میں لگا دے، میری خوشی اپنی عبادت میں قرار دے، میری توجہ اپنے ثواب کی طرف کر دے، اور جس چیز سے مجھ پر تیرا سخت عذاب آتا ہو مجھے اس سے دور رکھ، کہ بے شک تو جس پر چاہے لطف فرماتا ہے۔